نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي مختصر صحیح بخاری آج اس میں سے ہم کریں گے کتاب الشروط یعنی شروط کا بیان کیا شرط لگائی جا سکتی ہے کہ نہیں اور کیا کچھ بک کا پیج ہے 751 تھوڑا سا اس کو پڑھتے ہیں عقد نکاح کے وقت مہر میں کوئی شرط لگانے کا بیان تھوڑا سا یہ آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگوں کا عادت ہوتی ہے ہر بات پہ اچھا شرط لگا لو اچھا تمہارا کیا خیال ہے تو کچھ لوگ سوال جواب بھی پوچھتے ہیں کہ کیا شرط لگائی جا سکتی ہے مثلا شادی کے وقت میں کوئی شرط لگائی گئی اس شرط پہ شادی ہوگی کوئی ایسی چیز تو اس کی کیا حیثیت ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم اس میں پڑھیں گے الشروط فی المہری عند عقدۃ النکاح عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام شرائط میں سے سب سے زیادہ پورا کرنے کے قابل وہ شرط ہے جس کے ذریعے سے تم نے عورتوں کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے کون سی شرائط جو دائرہ شریعت میں ہوں ناجائز پابندیوں کا قبول ہونا ضروری نہیں مثلا ان عورتوں کی موجودگی میں دوبارہ نکاح نہیں کیا جائے گا یا سفر میں عورت خاوند کے ہمراہ نہیں جائے گی وغیرہ تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا آپ دیکھیے کہ عام طور پہ شادی کے موقع پہ شرائط نہیں لگانی چاہیے لیکن اجازت ہے شادی کے وقت میں ایک شرط باندھتی ہے ایک عورت مثلا وہ کہتی ہے کہ مجھے ناروے سے باہر نہیں لے کر جاؤ گے یہ لگا سکتے ہیں بٹ لگانی کیوں نہیں چاہیے بعد میں اگر کسی وجہ سے پھر وہ لے گئے تو شادی ٹوٹ جاتی ہے لیکن اگر کسی نے حق مہر کے ناطے سے کوئی شرط یا جو بھی لگائی ہے تو اس کو پھر پورا کرنا ہوگا یعنی شرط لگائیں تو پھر اس کو پورا کریں تو کیا پتہ چلا کہ حق مہر کے متعلق کوئی شرائط ہوں یا کوئی دوسری ہوں اس کو پورا کرنا چاہیے اگر کہتے ہیں کہ اس کو بعد میں ادا کریں گے تو ادا کرنا چاہیے شروط اللتی لا تحل فی الحدود حدود اللہ میں ناروا شرط کا بیان یعنی ایسی شرطیں جو نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی وہ لگا دیتا ہے اور جس میں اللہ کی کوئی حد بھی ٹوٹتی ہو تو کیا حکم ہے عن ابی ہریرہ و زید بن خالد رضی اللہ عنہما انہما قالا ان رجلا من العرابی اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالا یا رسول اللہ انشدک اللہ الا قدیت لی بکتاب اللہ فقال الخصم الاخر وہو افقہ منہ نام فقدی بیننا بکتاب اللہ وذلی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل قال ان ابنی کان عسیفا علی ھذا فزنی بمراتی و انی اخبرت ان علی ابن الرجم ففتدیت بنی منہ بمیت شات و ولیدت فسالت اہل العلم فاخبرونی انما علی ابنی جلد ماعت و تغریب عام و ان علی امرات حاضر رجم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدیہ لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك ولا ابنك جلد مية وتغريب عام اغدو يا انيس الى امراتي هذا فإن اعترفت فرجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت ایک واقعہ تھا اللہ کے نبی کے دور کا اس کی طرف اشارہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ایک دیہاتی رسول اللہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں تاکہ آپ میرے لیے کتاب اللہ سے فیصلہ کر دیجئے دوسرا فریق جو اس سے زیادہ سمجھدار تھا کہنے لگا آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ فرما دیں البتہ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنا حال بیان کروں رسول اللہ نے فرمایا اچھا اپنا حال بیان کرو اس نے کہا میرا بیٹا اس کے ہاں مزدوری کرتا تھا اس نے اس کی بیوی سے زنا کیا اور مجھ سے لوگوں نے کہا کہ میرے بیٹے پر رجم واجب ہے تو میں نے 100 بکریاں اور ایک لونڈی اس کی طرف سے فدیہ دے کر اس کو چھڑا لیا پھر میں نے اہل علم سے مسئلہ پوچھا انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو 100 کوڑے پڑیں گے اور ایک برس کے لیے اسے جلا وطن ہوگا اور اس کی بیوی سنسار کی جائے گی آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اللہ کی کتاب کے مطابق تمہارا فیصلہ کروں گا، لونڈی اور بکریاں تو تجھے واپس مل جائیں گی، مگر تیرے بیٹے پر 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ اے انیس، تم اس عورت کے پاس جاؤ، اگر وہ اقرار کرے تو اسے سنسار کر دینا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے پاس گئے تو اس نے اقرار جرم کر لیا، پھر رسول اللہ کے حکم سے وہ سنسار کر دی گئی۔ کتاب اللہ سے مراد قانون شریعت ہے جو قرآن اور حدیث دونوں پر مشتمل ہے۔ حجیت حدیث کے لیے یہ حدیث ایک زبردست دلیل کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ رسول اللہ نے کتاب اللہ کے حوالے سے یہ فیصلہ دیا اور قرآن مجید میں یہ موجود نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ واقعہ بالکل عام فہم ہے، آپ لوگ قرآن پاک میں بھی یہ بات پڑھ چکے ہیں سورت نور میں، شادی شدہ عورت یا مرد زنا اگر کرے تو اس کی سزا رجم ہے، اور اگر کنوارا یعنی ان میرڈ اگر زنا کرتا ہے تو اس کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے جلا وطنی ہے۔ اب یہ جو کیس تھا اس میں عورت شادی شدہ تھی، لڑکا یا مرد جو تھا وہ غیر شادی شدہ تھا، تو پھر اللہ کے نبی نے فیصلہ اسی کے مطابق کیا۔ اس میں اس مرد نے یعنی لڑکے کے باپ نے اپنے طور پہ 100 اونٹ اور 1 لونڈی فدیے میں جو دی وہ دیت کی منی تھی، کیونکہ بلڈ منی یا دیت کیا ہوتی ہے کہ اگر کسی کو مرنے سے قتل سے بچانا ہے تو 100 اونٹ اس کی جگہ دے دیے جائیں، لیکن چونکہ حدیث میں وہ 100 اونٹوں کا اور دیت کا تذکرہ نہیں ہے تو آپ نے وہ اس کے باپ کو واپس دلوا دیے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا دین کتنا بے لاگ ہے۔ آج آپ دیکھیے جس معاشرے میں ہم آپ رہتے ہیں ہر دوسرا جوڑا پریشان ہے، مرد بیویوں کی طرف سے، بیویاں مردوں کی طرف سے۔ پہلے تو ان میرڈ لوگوں کے زنا اور بدکاری کی باتیں تھیں، آج کے دور میں زیادہ شادی شدہ لوگ پریشان ہیں۔ اگر 2-4 کو یہ حد لگ جائے تو کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ اندر کھاتے گھر ٹوٹے پڑے ہیں، پریشان ہیں، بدکاری کی پلیگ یا اس کی وبا نے ایسے آج امت مسلمہ کی نسلوں کو داغدر کر دی ہے۔ گھروں کے اندر رہنے والی بیویاں مطمئن نہیں ہیں، شوہروں کی نظریں کہیں اور ہیں، اگر شوہر نیک ہے تو بیوی کا دل دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے۔ یہ سب کس بات کی سزا ہے کہ ہم نے اس دین کو اپلائی نہیں کیا؟ تو چین کب آئے گا؟ جب اللہ کا دین عملی طور پہ نافذ ہوگا۔ پھر اگلا ہے مزارت میں شرط لگانا، الاشتراط فی المزارع، یعنی کھیتی باڑی وغیرہ میں بھی کیا شرط لگتی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال لما فدا اہل خیبر عبداللہ ابن عمر قام عمر خطیبا فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان عامل یہود خیبر علی اموالہم وقال نقرکم ما اقرکم اللہ وَإِنَّ عبد اللہ ابن عمر خرج الى مالہ ہناک فادی علیہ من اللیل ففدیت یداہ ورجلاہ ولیس لنا ہناک عدو غیرہم ہم عدونا وتہمتنا وقد رأیت اجلاءہم فلما اجمع عمر علی ذلک اتاہ احد بنی ابی الحقیق فقال یا امیر المومنین اتخرجنا وقد اقرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعملنا علی الاموال وشرط ذلک لنا فقال عمر اظننت عنی نسیت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف بک اذا اخرجت من خیبر تعدو بک قلوسک لیلۃ بعد لیلۃ فقال کانت ہذہ خزیلۃ من بنی ابی القاسم قال قذبت یا عدو اللہ فاجلاہم عمر وآتاہم قیمت ما کان لہم من الثمر مالا و ایبلا و ارودا من اقتابی و حبال و غیر ذلک۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب اہل خیبر نے حضرت عبداللہ بن عمر کے ہاتھ پاؤں موڑ دیے تو حضرت عمر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، کہنے لگے رسول اللہ نے یہودیوں سے ان کے اموال کے بارے میں معاملہ کیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب تک پروردگار تم کو یہاں رکھے گا تو ہم بھی تم کو قائم رکھیں گے، اور عبداللہ بن عمر اپنا مال وہاں لینے گئے تو ان پر رات کے وقت حملہ کیا گیا اور ان کے دونوں ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے، یہودیوں کے علاوہ کوئی ہمارا دشمن وہاں نہیں ہے، یقیناً وہی ہمارے دشمن ہیں اور ہمارا شبہ انہی پر ہے، میں ان کو جلا وطن کر دینا ہی مناسب خیال کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پختہ ارادہ کر لیا۔ تو ابو حقیق یہود یہ نام ہے ان کا، ابو حقیق یہودی کی اولاد میں سے ایک شخص آیا اور کہنے لگا ہے اے امیر المومنین کیا آپ ہم کو نکال دیں گے، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو وہاں ٹھہرایا تھا اور یہاں کے اموال کے بارے میں ہم سے معاملہ کیا تھا۔ اور اس بات کی ہم سے شرط کی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں رسول اللہ کا یہ قول بھول گیا ہوں جو آپ نے تجھ سے فرمایا تھا کہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو خیبر سے نکالا جائے گا اور تیرا اونٹ تجھے کئی راتوں مسلسل لیے پھرے گا۔ اس نے کہا، یہ تو ابو القاسم کا مذاق تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے۔ بالآخر حضرت عمر نے ان کو جلا وطن کر دیا اور پیداوار، اونٹ، سامان، پالان اور رسیوں کی قسم سے جو کچھ بھی ان کا تھا ان کی قیمت ان کو ادا کر دی۔ کیا پتہ چلا کہ یہودیوں کو خیبر سے نکالنے کی کئی ایک وجوہات تھی، جس میں ایک اس حدیث میں بیان ہوئی۔ حضرت عمر کے سامنے رسول اللہ کا یہ فرمان بھی تھا کہ جزیرہ عرب میں دو دین یعنی اسلام اور دین یہود جمع نہیں ہو سکتے، اس کے علاوہ مسلمان خود کفیل بھی ہو چکے تھے۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ جو شرط لگائی گئی تھی اس موقع پہ، بعد میں پھر وہ حضرت عمر نے پوری کی۔ تو ساری بات کا جو خلاصہ نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز پہ شرط لگے گی اس کو برا کرے گی۔ اچھا، ہمارے کلچر میں کیا لوگ کہتے ہیں، شرط لگا لو، شرط کرتے ہیں، تو بہت زیادہ پھر کہنا اور بعد میں پورا نہ کرنا، یہ بھی انسان کا خود کو فتنے میں ڈالنا ہے۔ پھر آگے شروط فی الجہادی و مصالحتی مع اہل الحربی و کتابت الشروط، جہاد اور کفار سے صلح کرتے وقت شرطیں لگانا اور انہیں تحریر میں لانا۔ انیل مسور ابن مخرمتا و مروان قالا خرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمن الحدیبیاتی حتی اذا کان بباد الطریق قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خالد ابن الولیدی بالغمیم فی خیل لقریش تالیتا فخذوا ذات الیمین فواللہ ما شعر بهم خالد حتی اذا هم بقطرة الجیش فانطلقا یرکز نذیرا لقریشی وسار النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا کان بالسنیت التی یخبط علیہ منها برکت به راحلته فقال الناس حل حل فألحت فقالوا خلعت القسواء فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما خلعت القسواء وما ذاک لها بخلق ولكن حبسها حابس الفیل ثم قال والذی نفس بیده لا یسلونی خطة یعظمون فیها حرمات اللہ الا آتیتهم ایاہم ثم زجرها فوسبت قال فعدل عنهم حتى نزل بيقصل حدیبیتی على صمد قلیل الماء يتربده الناس تبردا فلم يلبسه الناس حتى نزحوه وشكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته ثم امرهم ان يجلوه فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالرئي حتى صدروه عنه فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقا خزائي في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نسقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة فقال إني تركت كعب بن لويه وآمر بن لويه نزلوا اعداد مياه الحديبيه ومعهم الاوز المتافيل وهم مقاتلوك وساعدوك عن البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لم نجي لقتال احد ولكننا جينا معتمرين وان قريشا قد نهكتهم الحرب وادرت بهم فان شاءوا ما ددتهم مده ويخلوا بيني وبين الناس فَإِنْ أَزْخَرْ فَإِنْ أَشَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِي مَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا وَإِلَّا فَقَدْ جَمُّوا وَإِنْ هُمْ أَبَوْا وَالْفَوَلَّذِ نَفْسِ بِيَدِهِ لَأَقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدْ سَالِفَتِي وَلَيُنْفِذَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ فَقَالَ بُدَيْلْ سَأُبَلِّغُكُمْ مَا تَقُولُ قَالَ فَانْتَلَكَ حَتَّى أَتَى قُرَيْشًا قال انا قد جيناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فان شئتم ان نعرضه عليكم فعلنا فقال سفهاؤهم لا حاجه لنا ان تخبرنا عنه بشيء وقال زبر راي منهم هات ما سمعته يقول قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال أولست بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهموني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني أستنفرت أهل أكاز؟ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى. قال فإن هذا قد أرد عليكم حتة رشد، أقبلوها ودعوني آتيه. قالوا آتيه. فآتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك؟ هل سمعت بأحد من العرب احتاج أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها، وإني لا أرى أشواب من الناس خليقا أن يفر ويدعوك. فقال له أبو بكر أمسس بزر اللات، أنحن نفر عنه وندوه؟ فقال من ذا؟ قال أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة. فقال أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه فقال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمره مبتدروا أمره وإذا تودى كادوا يقتتلون على ودوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعزمه أصحابه ما يعزم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن يتنحم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمرا وإذا تودى كادوا يقتتلون على ودوئه خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له وإنه قد أرد عليكم خطة رشد فأقبلوها. فقال رجل من بني كنانة دعوني آتيه. فقالوا آتيه. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فبأسوها له فبئست له واستقبله الناس يلبون. فلما رعى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم فيقال له مكرز بن حفص فقال دعوني آتيه. فقالوا آتيه. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سهل لكم من امركم فقال هاتي اكتب بيننا وبينكم كتابا فدا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل اما الرحمن فوالله لا ما ادري ما هي ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب فقال المسلمون والله لا نكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم ثم قال هذا ما قاد عليه محمد رسول الله فقال سهيل والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما سددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله اني لرسول الله وان كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على ان تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به فقال سهيل والله لا تتحدث العرب انا اخذنا دخته ولكن ذلك من العام المقبل فكتب فقال سهيل وعلى انه لا ياتيك منا رجلا وان كان على دينك الا رددته الينا قال المسلمون سبحان الله كيف يرد الى المشركين وقد جاء مسلما فبينما هم كذلك اذ دخلوا ابو جندل ابن سهيل ابن عمرو يرصف في خيوده وقد خرج من اسفل مكه حتى رمى بنفسه بين اسهر المسلمين فقال سهيل هذا يا محمد اول ما اقاديك عليه ان ترده الي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقد الكتاب بعد قال فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاجزه لي قال ما أنا بمهجيزه لك قال بلى ففل قال ما أنا بفاعل قال مكرز بل قد أجزناه لك قال أبو جندل أي معشر المسلمين ورد الى المشركين وقد جئت مسلما الا ترون ما قد لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا في الله فقال عمر بن الخطاب فاتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت الست نبي الله حقا قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلما نوتي الدينية في ديننا إذن قال إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري قلت أوليس كنت تحدثنا عنا سنأتي البيت فنطوف به قال بلى فأخبرتك أنا نأتيه العام قال قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف به قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا النبي الله حقا قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلم نوتي الدنية في ديننا إذن قال أيها الرجل إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه للحق قلت أليس كان يحدثنا عن صناعة البيت ونطوف به قال بلى أفأخبرك أنك تأتيه العام قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف به قال عمر رضي الله عنه فعملت لذلك أعمالا قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانهروا ثم أحلقوا قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك أخرج كما أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنهر بدنك وتدعو خالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنة ودعا خالقه فخلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حد تقاد بعدهم يقتل بعدا غما ثم جاءه نسوة مؤمنات فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بيس ملك وافر فتلك عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك فيتزوج احداهما معاوية بن ابي سفيان والأخرى صفوان بن أمية ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسل في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الخليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت فقال أبو البصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه به حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا زعرا فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله بذمتك قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسر حرب لو كان له أحد فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر قال وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي البصير حتى اجتمعت منهم إصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا طردوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فانزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أسفركم إليهم حتى بلغ الهمية همية الجاهلية وكانت هميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت كيف سمجھا आप देखिए कि वाक्य चल रहा होता है ना तो बीच में रुक नहीं सकते कौन सा वाक्य आ रहा है इतना तो अब समझ आ गया होगा ना
ज्यादा नहीं समझ
आई जी आप
सुलह हुदैबिया का थोड़ा समझ
सुलह हुदैबिया के मौके पे जो पूरा वाक्य है इसमें सुलह हुदैबिया का अब इसको उर्दू तर्जमा देखेंगे हजरत मिसफर बिन महरमा और मरवान से रिवायत है इन दोनों ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के ज़माने में तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में आपने मौजज़ाना तौर पर फरमाया खालिद बिन वलीद मुकाम गमीम में कुरैश के सवारों के हमराह मौजूद है यानी ये अल्लाह ताला ने आपको खबर दी थी और आपने लोगों को दी खबर और ये कुरैश का हरावल दस्त है लिहाजा तुम दाएं जानिब का रास्ता अख्तियार करो तो अल्लाह की कसम खालिद को इनके आने की खबर ही नहीं हुई यहाँ तक कि ये जब लश्कर का गुबार इन तक पहुँचा तो वो फ़ौरन कुरैश को मुत्तले करने के लिए वहाँ से दौड़ा लेकिन रसूलुल्लाह चले जा रहे थे यहाँ तक कि जब आप इस पहाड़ पर पहुँचे जिसके ऊपर से होकर मक्का में उतरते थे तो आपकी ऊँटनी बैठ गई इस पर लोगों ने इसे चलाने के लिए हल हल्का हल्का क्या मतलब चलो उठो मगर इसने कोई हरकत ना की लोग कहने लगे कि कस्वा बैठ गई कस्वा अड़ गई रसूलुल्लाह ने फरमाया कस्वा नहीं बैठी और ना ही यूँ अड़ना इसकी आदत है मगर जिस अल्लाह ने असहाबुल फील को रोका था इसने कस्वा को भी रोक दिया फिर आपने फरमाया कसम ही इस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है कि अगर कुफारे कुरैश मुझसे किसी ऐसी चीज का मुतालबा करें जिसमें वो अल्लाह ताला की तरफ से हुरमत और इज्जत वाली चीजों की ताजीम करें تو اس کو ضرور منظور کروں گا. پھر آپ نے سونٹنی کو ڈانٹا تو وہ جست لگا کر اٹھ کھڑی ہوئی. آپ نے اہل مکہ کی طرف سے رخ پھیرا اور حدیبیہ کے آخری انتہائی سے حصے میں ایک ندی پر پڑاؤ کیا, یعنی ایسی جگہ پہ بیٹھے جہاں پانی تھا, جس میں بہت کم پانی تھا. لوگ اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی لینے لگے اور چند لمحات میں اس کو صاف کر دیا. پھر رسول اللہ کے سامنے پیاس کی شکایت کی گئی تو آپ نے ایک تیر اپنی ترکش سے نکال دیا اور ارشاد فرمایا کہ اس کو اس پانی میں گاڑ دیں. پھر کیا تھا, اللہ کی قسم پانی جوش مارنے لگا اور سب لوگوں نے خوب سیر ہو کر پیا اور ان کی واپسی تک یہی حال رہا. اسی حالت میں بدیل بن ورقہ خزائی اپنی قوم خزایہ کے چند آدمیوں کے لیے وہاں پہنچا اور یہ رسول اللہ کے خیر خواہ اور با اعتماد تہامہ کے لوگوں میں سے تھے. اس نے کہا, میں نے کعب بن لوئی اور عامر بن لوئی کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ حدیبیہ کے عمیق یعنی گہرے چشموں پر فروکش ہیں, یعنی وہاں پہ پڑاؤ کیا ہوا ہے, اور ان کے ساتھ دودھ والی اونٹنیاں ہیں اور وہ لوگ آپ سے جنگ کرنا اور بیت اللہ سے آپ کو روکنا چاہتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا, ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے بلکہ صرف عمرہ کرنے آئے ہیں, اور بے شک قریش کو لڑائی نے کمزور کر دیا ہے اور ان کو بہت نقصان پہنچا ہے, لہٰذا اگر وہ چاہیں تو میں ان سے ایک مدت طے کر لیتا ہوں اور وہ اس مدت میں میرے اور دوسرے تمام لوگوں کے درمیان حائل نہ ہوں. اگر میں غالب ہو جاؤں اور وہ چاہیں تو اس دین میں داخل ہو جائیں جس میں اور لوگ داخل ہو گئے ہیں, ورنہ وہ مزید چند روز آرام حاصل کر لیں, اور اگر وہ یہ بات نہ مانیں تو قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں تو اس دین پر ان سے لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ میری گردن کٹ جائے, اور یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور اپنے دین کو جاری کرے گا. اس پر بدیل نے کہا, میں آپ کا پیغام ان کو پہنچا دیتا ہوں. چنانچہ وہ قریش کے پاس جا کر کہنے لگا, ہم یہاں اس شخص کے پاس سے آ رہے ہیں اور ہم نے ان کو کچھ کہتے ہوئے سنا ہے, اگر تم چاہو تو تمہیں سناؤں. اس پر کچھ بے وقوف لوگوں نے کہا, ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں, تم ہمیں ان کی کسی بات کی خبر دو. مگر ان میں سے عقل مند لوگوں نے کہا, اچھا بتلاؤ تم کیا بات سن کر آئے ہو. بدیل نے کہا, میں نے اس کو ایسے ایسا کہتے سنا, پھر جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا تھا وہ اس نے بیان کر دیا. اتنے میں عروہ بن مسعود ثقفی کھڑا ہوا اور کہنے لگا, میری قوم کے لوگوں, کیا تم مجھ پر باپ کسی شفقت نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا, کیوں نہیں. عروہ نے کہا, کیا میں بیٹے کی طرح تمہارا خیر خواہ نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا, کیوں نہیں. عروہ نے کہا, تم میرے متعلق کوئی شبہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا, نہیں. عروہ نے کہا, کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے اہل اوقاس کو تمہاری مدد کے لیے بلایا, مگر جب انہوں نے میرا کہنا نہ مانا تو اپنے بال بچے تعلق دار اور پیروکاروں کو لے کر تمہارے پاس آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. یعنی ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم یہ ساری شرائط کیوں مان رہے ہیں, اور خاص طور پہ دیکھیں شرائط کا باب ہے تو سب سے کڑی شرطیں جو اللہ کے نبی نے مانی تھی وہ تو حدیبیہ کے موقع پہ مانی تھی نا. خیر انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. عروہ نے کہا, اس شخص یعنی بدیل نے تمہاری خیر خواہی کی بات کی اور اس کو منظور کر لو اور اجازت دو کہ میں اس کے پاس جاؤں. سب لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تم اس کے پاس جاؤ. چنانچہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے باتیں کرنے لگا. آپ نے اس سے بھی وہی گفتگو کی جو بدیل سے کی تھی. عروہ یہ سن کر کہنے لگا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم اپنی قوم کی جڑ بالکل کاٹ دو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی ان کو لگ رہا تھا کہ اس سے سب ختم ہو جائے گا. کیا تم نے اپنے سے پہلے کسی عرب کو سنا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو تباہ کیا یعنی استحصال کیا؟ استحصال کہتے ہیں جڑ سے کاٹ دینے کو. اور اگر دوسری بات ہوئی یعنی تم مغلوب ہو گئے تو اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھیوں کے منہ دیکھتا ہوں کہ یہ مختلف لوگ جنہیں بھاگنے کی عادت ہے تمہیں چھوڑ دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق نے یہ سن کر کہا, جا اور لات کی شرمگاہ پر مت مار, کیا ہم رسول اللہ کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے کہا, یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا, یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. عروہ نے کہا, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر تمہارا ایک احسان مجھ پر نہ ہوتا جس کا ابھی تک بدلہ نہیں دے سکا تو میں تمہیں سخت جواب دیتا. جہاں سے دیکھیے کہ اس دور میں بھی وہ رواداری رکھتے تھے, کسی کے اچھے برے کے بدلے میں اسی کی طرح ڈیل کرتے تھے. راوی کہتا ہے کہ پھر عروہ باتیں کرنے لگا, اور جب باتیں کرتا تو رسول اللہ کی داڑھی مبارک کو پکڑتا. اس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ آپ کے سر کے پاس کھڑے تھے, جن کے ہاتھ میں تلوار اور سر پر حوض تھا. حوض سمجھتے ہیں نا, ٹوپی. اور جب عروہ اپنا ہاتھ رسول اللہ کی داڑھی کی طرف بڑھاتا تو مغیرہ اس کے ہاتھ پر تلوار کا نچلا حصہ مارتے اور کہتے کہ اپنا ہاتھ رسول اللہ کی داڑھی سے دور رکھ. یہ سن کر عروہ نے اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگا, یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ مغیرہ بن شعبہ ہیں. عروہ نے کہا, دغا باز, کیا میں نے تیری دغا بازی کی سزا سے تجھ کو نہیں بچایا؟ ہوا یوں کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت مغیرہ کافروں کی کسی قوم کے ساتھ گئے تھے, پھر انہیں قتل کر کے ان کا مال لوٹا اور چلے آئے. اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہ تمہارا اسلام تو میں قبول کرتا ہوں لیکن جو مال تو لایا اس سے مجھے کوئی غرض نہیں. اس کے بعد عروہ گوشہ چشم سے رسول اللہ کے اصحاب کو دیکھنے لگا. راوی بیان کرتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ رسول اللہ جب تھوکتے تھے تو صحابہ میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ پر ہی پڑتا تھا اور وہ اسے اپنے چہرے اور بدن پر ملتا تھا, اور جب آپ انہیں کوئی حکم دیتے تو وہ فوراً اس کی تعمیل کرتے تھے, اور جب آپ وضو کرتے تو وہ آپ کے وضو کا گرا ہوا پانی لینے پر چھپٹ پڑتے تھے, اور ہر شخص اسے لینے کی خواہش کرتا وہ لوگ کبھی بات کرتے تو آپ کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے اور آپ کی طرف نظر بھر کر نہ دیکھتے. یہ حال دیکھ کر عروہ اپنے لوگوں کے پاس لوٹ گیا اور ان سے کہا, لوگوں اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں اور کیسرو کسرا نیز نجاشی کے دربار بھی دیکھا ہوں, مگر میں نے کسی بادشاہ کو ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی ایسی تعظیم کرتے ہوں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں. اللہ کی قسم جب وہ تھوکتے ہیں تو ان میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ پر پڑتا ہے اور وہ اس کو اپنے چہرے پر مل لیتا ہے, اور جب وہ کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو وہ فوراً ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں, اور وہ وضو کرتے ہیں تو لوگ ان کے وضو سے بچے ہوئے پانی کے لیے لڑتے مرتے ہیں, اور جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں اور تعظیم کی وجہ سے ان کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھتے. بے شک انہوں نے تمہیں ایک اچھی بات کی پیشکش کی ہے, تم اسے قبول کر لو. اس پر بنی کنانہ کے ایک آدمی نے کہا, مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت دو. لوگوں نے کہا, اچھا اب تم ان کے پاس جاؤ. جب وہ رسول اللہ اور آپ کے صاحب کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا, یہ فلاں شخص ہے اور یہ اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں, لہٰذا تم قربانی کے جانور اس کے سامنے پیش کرو. چنانچہ قربانی اس کے سامنے پیش کی گئی اور صحابہ کرام نے لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا. جب اس نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگا, سبحان اللہ, ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا زیب نہیں دیتا. چنانچہ وہ بھی اپنی قوم کے پاس لوٹ کر گیا اور کہنے لگا, میں نے قربانی کے جانوروں کو دیکھا کہ ان کے گلے میں ہار پڑے اور کوہان زخمی ہے. میں تو ایسے لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا مناسب نہیں خیال کرتا. پھر ان میں سے ایک اور شخص جس کا نام مکرس تھا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھے اجازت دو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں. لوگوں نے کہا, اچھا تم بھی جاؤ. اور جب وہ مسلمانوں کے پاس آیا تو رسول اللہ نے فرمایا, یہ مکرس ہے اور بد کردار آدمی ہے. پھر وہ رسول اللہ سے گفتگو کرنے لگا. ابھی وہ آپ سے گفتگو کر ہی رہا تھا کہ سہیل بن عمر آ گیا. اس پر رسول اللہ نے فرمایا, اب تمہارا کام آسان ہو گیا. پھر اس نے کہا, آپ ہمارے اور اپنے درمیان صلح کی دستاویز تحریر فرما دیں. چنانچہ رسول اللہ نے کاتب کو بلا کر اس سے فرمایا کہ لکھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر سہیل نے کہا, اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے کہ رحمان کون ہے. قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ وہ رحمان کے نام سے بہت منکر تھے, تو مکہ والوں کو لفظ رحمان نہیں آتا تھا. آپ اسی طرح لکھوائیے, بسمک اللہما, یعنی رحمان رحیم کی بجائے بس اللہ کا نام لکھیں, جیسا کہ آپ پہلے لکھا کرتے تھے. مسلمانوں نے کہا, یہ تو وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائیں گے. رسول اللہ نے فرمایا, بسمک اللہما ہی لکھ دو. یہاں سے دیکھیے آپ کا مزاج کہ آپ نے جھگڑا طول نہیں دیا, اور جب اس میں بھی کوئی حرج نہیں اس میں بھی نہیں تو دوسرے کی وہ بات ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے جس سے اسلام کا کوئی نقصان نہ ہو. پھر فرمایا, لکھو کہ یہ وہ تحریر ہے جس کی بنیاد پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی. سہیل نے کہا, اللہ کی قسم اگر ہم یہ جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ ہی آپ سے جنگ کرتے, لہٰذا محمد بن عبداللہ لکھائیں. یعنی دوسرا اعتراض یہ تھا کہ آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے. اس پر رسول اللہ نے فرمایا, اللہ کی قسم بے شک میں اللہ کا رسول ہوں, مگر تم نے میری تکذیب کی ہے, یعنی مجھے جھٹلایا ہے. اچھا محمد بن عبداللہ ہی لکھو. یہاں سے اللہ کے نبی کا مزاج دیکھیے, جھگڑوں سے بچتے تھے, لیکن اس شرط پر کہ تم ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل نہیں ہوگے تاکہ ہم کعبہ کا طواف کر لیں. سہیل نے کہا, اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ عرب باتیں کریں گے کہ ہم دباؤ میں آ گئے ہیں, لہٰذا آئندہ سال یہ بات ہو جائے گی. چنانچہ آپ نے یہی لکھوا دیا. پھر سہیل نے کہا, یہ شرط بھی ہے کہ ہماری طرف سے جو شخص تمہاری طرف آئے اگرچہ وہ تمہارے دین پر ہو, اس کو آپ نے ہماری طرف واپس کرنا ہوگا. دیکھیے کتنی ون سائڈڈ شرطیں ہیں نا. مسلمانوں نے کہا, سبحان اللہ, وہ کس لیے مشرکوں کو واپس کر دیں جبکہ وہ مسلمان ہو کر آیا. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ابو جندل بن سہیل بن عمر بیڑیاں پہنے ہوئے آہستہ آہستہ مکہ کی نشیبی طرف سے آتے ہوئے معلوم ہوئے, یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں پہنچ گئے. سہیل نے کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پہلی بات جس پر ہم صلح کرتے ہیں کہ اس کو مجھے واپس کر دو. رسول اللہ نے فرمایا, ابھی تو صلح نامہ پورا لکھا بھی نہیں گیا. سہیل نے کہا, تو پھر اللہ کی قسم ہم تم سے کسی بات پر صلح نہیں کرتے. رسول اللہ نے فرمایا اچھا تم مجھے اس کی اجازت دے دو. سہیل نے کہا میں اس کی اجازت نہیں دوں گا. رسول اللہ نے دوبارہ فرمایا نہیں تم مجھے اس کی اجازت دے دو. اس نے کہا میں نہیں دوں گا. پھر اس پر مکرس بولا اچھا یہ آپ کی خاطر اجازت دیتے ہیں. بالآخر ابو جندل بول اٹھے مسلمانوں کیا میں مشرکین کی طرف واپس کر دیا جاؤں گا حالانکہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے کیا کیا مصیبتیں اٹھائی ہیں؟ در حقیقت اسلام کی راہ میں اسے سخت تکلیف دی گئی. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس آیا اور عرض کیا کیا آپ اللہ کے سچے پیغمبر نہیں ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا بے شک ایسا ہی ہے. میں نے عرض کیا تو پھر اپنے دین کو کیوں ذلیل کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا, وہ میرا پروردگار ہے. میں نے عرض کیا کہ آپ نے نہیں فرمایا کہ ہم بیت اللہ جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں, مگر کیا میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال بیت اللہ جائیں گے؟ میں نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا تم ایک وقت بیت اللہ جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے. حضرت عمر کا بیان ہے کہ پھر میں ابو بکر کے پاس گیا, یعنی انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے تو بات نہیں سنی, تو اب ابو بکر کے پاس گئے اور ان سے کہا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا یہ اللہ کے سچے نبی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے. میں نے کہا تو پھر ہم دین کے متعلق یہ ذلت کیوں گوارا کریں؟ حضرت ابو بکر نے کہا بھلے آدمی, وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کی خلاف ورزی نہیں کرتے, اللہ ان کا مددگار ہے, لہٰذا وہ جو حکم دیں اور اس کی تعمیل کرو اور ان کے رکاب کو تھام لو, کیونکہ اللہ کی قسم وہ حق پر ہیں. میں نے کہا کیا وہ ہم سے یہ بیان نہیں کرتے کہ ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ہاں کہا تھا, مگر کیا یہ بھی کہا تھا کہ تم اسی سال بیت اللہ جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے؟ یعنی وہی سیم جواب ابو بکر نے بھی دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. میں نے کہا نہیں. اس پر حضرت ابو بکر نے فرمایا تم بیت اللہ پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس بے ادبی اور گستاحی کی تلافی کے لیے بہت سے نیک عمل کیے. راوی کا بیان ہے کہ جب صلح نامہ لکھا جا چکا تو رسول اللہ نے اپنے صحابہ کرام سے کہا اٹھو اور قربانی کے جانور ذبح کرو, نیز سر کے بال منڈاؤ. راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ سن کر کوئی بھی نہ اٹھا. پھر آپ نے تین مرتبہ یہی فرمایا. جب ان میں سے کوئی نہ اٹھا تو آپ حضرت ام سلمہ کے پاس گئے اور ان سے یہ واقعہ بیان کیا جو لوگوں سے آپ کو پیش آیا تھا. حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ یہ بات چاہتے ہیں تو باہر تشریف لے جائیں اور ان میں سے کسی کے ساتھ کلام نہ فرمائیں, بلکہ آپ اپنے قربانی کے جانور ذبح کر کے سر موڑنے والے کو بلائیں تاکہ وہ آپ کا سر موڑ دے, چنانچہ آپ باہر تشریف لائے اور کسی سے گفتگو نہ کی حتیٰ کہ آپ نے تمام کام کر لیے, قربانی کے جانور ذبح کیے, سر موڑنے والے کو بلایا جس نے آپ کا سر موڑا, یعنی احرام سے نکلا ہے. چنانچہ جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا تو ہم وہ بھی اٹھے اور انہوں نے قربانی کے جانور ذبح کیے, پھر ایک دوسرے کا سر موڑنے لگے. ہجوم کی وجہ سے خطرہ پیدا ہو گیا کہ ایک دوسرے کو ہلاک کر دیں گے. اس کے بعد چند مسلمان خواتین آپ کے ہاں حاضر خدمت ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, یہ سورۃ ممتحنہ کی آیت ہے, مسلمانوں جب مسلمان عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کا امتحان لے لو. آیت کے اس سے بھی سمل کوافر تک. تو حضرت عمر نے اس دن اپنی دو مشرک عورتوں کو طلاق دے دی جو ان کے نکاح میں تھی. ان میں سے ایک کے ساتھ معاویہ بن ابی سفیان اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے نکاح کر لیا. پھر رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تو ابو بصیر نامی ایک شخص مسلمان ہو کر آپ کے پاس آیا جو قریشی تھا, اور کفار مکہ نے بھی اسی کے تعاقب میں دو آدمی بھیجے. چنانچہ رسول اللہ کو کہلوا بھیجا کہ جو عہد آپ نے ہم سے کیے اس کا خیال کریں. لہٰذا رسول اللہ نے ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا اور وہ دونوں اسے لے کر ذوالخلیفہ پہنچے, وہاں اتر کر کھجوریں کھانے لگے. تب ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ایک سے کہا اللہ کی قسم تیری تلوار بہت عمدہ معلوم ہوتی ہے. اس نے سونت کر کہا بے شک عمدہ, میں سے کئی دفعہ آزما چکا ہوں. ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے دکھاؤ میں بھی تو دیکھوں یہ کیسی ہے. چنانچہ وہ تلوار اس نے ابو بصیر کو دے دی. ابو بصیر اپنے اسی تلوار سے وار کر کے اسے ٹھنڈا کر دیا. دوسرا شخص بھاگتا ہوا مدینہ آیا اور دوڑتا ہوا مسجد میں گھس گیا. رسول اللہ نے اسے دیکھا اور فرمایا یہ کچھ خوف زدہ ہے. پھر جب وہ رسول اللہ کے پاس آیا تو کہنے لگا اللہ کی قسم میرا ساتھی قتل کر دیا گیا ہے اور میں بھی نہیں بچوں گا. اتنے میں ابو بصیر بھی وہاں پہنچے اور کہنے لگے اے رسول اللہ, اللہ نے آپ کا عہد پورا کر دیا, آپ نے مجھے کفار کو واپس کر دیا تھا مگر اللہ نے مجھے نجات دے دی ہے. اس پر رسول اللہ نے فرمایا تیری ماں کے لیے خرابی ہو, یہ تو لڑائی کی آگ ہے, اگر کوئی اس کا مددگار ہوتا تو ضرور بھڑک اٹھتی. جب ابو بصیر نے یہ بات سنی تو سمجھ گئے کہ آپ اس کو پھر کفار کے حوالے کر دیں گے. لہٰذا وہ وہاں سیدھا نکل کر سمندر کے کنارے جا پہنچے. دوسری طرف سے ابو جندل بھی مکہ سے بھاگ کر اس سے مل گئے. اس طرح جو شخص بھی قریش کا مسلمان ہو کر آتا وہ ابو بصیرہ سے مل جاتا تھا, یہاں تک کہ وہاں ایک جماعت وجود میں آ گئی. پھر اللہ کی قسم وہ قریش کے جس قافلے کے بارے میں سنتے کہ وہ شام کی جانب جا رہا ہے, اس کی کھاٹ میں رہتے اس کے آدمیوں کو قتل کر کے ان کا ساز و سامان لوٹ لیتے. پھر آخر کار قریش نے رسول اللہ کے پاس آدمی بھیجا کہ آپ کو اللہ اور قرابت کا واسطہ دیا کہ ابو بصیر کو کہلا بھیجیں کہ وہ ایزا رسانی سے باز آ جائیں. آپ سے جو شخص مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے اس کو امن ہے. چنانچہ رسول اللہ نے ابو بصیر کی طرف ان کی طرف سے پیغام بھیجا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, وہی اللہ ہے جس نے عین مکہ میں تمہیں ان پر فتح دی اور ان کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان سے یہاں تک کہ حمیت الجاہلیہ کے لفظ تک پہنچے. اور جاہلانہ نہوت یہ تھی کہ انہوں نے رسول اللہ کی نبوت کو نہ مانا, بسم اللہ نہ لکھنے, نیز مسلمانوں اور کعبہ کے درمیان حائل ہوئے. تو پورا واقعہ ہم نے اسے ایک حدیث میں پڑھا, اور آپ دیکھیے کہ جب یہ ہم واقعات بیان کرتے ہیں تو اس میں بخاری کو کوٹ کرتے ہیں نا, تو اب ظاہر ہے یہاں اس کا پورا واقعہ ہمارے لیے دلیل ہے, اور یہ ہزاروں جگہ کوٹ ہوتا ہے کہ یہ بات بخاری میں آتی ہے. تو پتہ کیا چلا کہ کسی بڑے اور اہم مقصد کے حصول کے لیے چھوٹی چھوٹی جذباتی باتوں کو قربان کر دینا چاہیے, کیونکہ رسول اللہ نے بیت اللہ کی عظمت اور حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے کفار کی طرف سے ناروا شرائط کو بھی قبول کیا تھا. اور آپ کو پتہ کہ یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے, یعنی یہ وقت پہ نہیں سمجھ آتی باتیں, یہ بعد میں سمجھ آتی ہیں. اور صلح حدیبیہ پہ اپنی جگہ بھرپور درس موجود ہیں, آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. میرا خیال ہے کہ اسلام کا مزاج بھی سمجھ آتا ہے, اور زندگی میں ہم میں سے بہت سارے لوگ کبھی کبھی سٹک کر دیے جاتے ہیں کسی جگہ پہ, کیا کریں, کدھر جائیں, کس طرح بات کریں, تو یہ سیرت کے واقعات ہماری مدد کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی حدیث سن لیجیے جس پہ یہ باب پورا ہو جائے گا. ما یجوز من الاشتراطی وسنجا فی الاقرار, اقرار میں کس قسم کی شرط اور استثناء درست ہے؟ عن ابی حریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ 99 اسمان میتا الا واحدا من اقصاها دخل الجنہ. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہے, یعنی ایک کم 100 نام, جو شخص ان کو یاد کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو کیا پتہ چلا کہ حدیث میں اسماء الحسنی کی خبر ہے, یاد کرنے اس پہ عمل کرنے والے کو جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری ہے. اور ویسے 99 نیم سے علاوہ اور بھی نام موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان ساری باتوں پہ بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.